السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے ہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
سیاسی ماحول کی گرما گرمی میں اضافہ، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے رابطوں میں تیزی۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کی رابطہ کمیٹی کے 2 ارکان گرفتار۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستانی حکام کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات چیت کے لیے افغان طالبان کی ایک وقت کی پاکستان آمد۔ میں ہوں اسلام آباد سے ایاز گل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
افغان طالبان کے سیاسی وفد کا دورہ پاکستان، پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد عراقی وزیر اعظم نے موصل کی لڑائی میں ترکی کی پیشکش مسترد کر دی، اور اقوام متحدہ نے شام کی حکومت پر ایک تیسرے کیمیائی حملے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ لیجیے اب پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی حکمراں جماعت نے عمران خان کے اسلام آباد میں مجوزہ دھرنے کے پیش نظر قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما خورشید شاہ سے رابطہ کیا، اور ریلوے کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے خورشید شاہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے حلیفوں سے رابطے کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے سیاسی ماحول میں رواں ہفتے دیکھی جانے والی گرما گرمی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں ایک طرف حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی 2 نومبر کے اعلان کردہ حکومت مخالف احتجاج کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دیگر جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے، تو دوسری جانب حکومتی عہدیداروں کی طرف سے عمران خان کے اس فیصلے پر تنقید میں شدت آئی ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف مبینہ بدعنوانی پر خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرتے یا اقتدار سے علیحدہ نہیں ہوتے تو وہ 2 نومبر کو اسلام آباد میں ایک احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے شہر کو بند کر دیں گے۔ ہفتے کو پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی نے حزب مخالف کی ایک اور جماعت پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے حزب مخالف کی تمام جماعتیں متفق تھیں، لیکن ان کے بقول حکومت کی غیر سنجیدگی کے باعث اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔
ٹی او آر کمیٹی میں ہم نے بڑی نیک نیتی سے کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سلجھایا جائے، لیکن حکومت نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا، حکومت نے اس کو اہمیت بھی نہ دی، اور 7 ماہ کا ایک قیمتی عرصہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں میں گزار دیا۔
دوسری طرف حکومتی عہدیداروں نے بھی حزب مخالف کے رہنماؤں سے رابطے کر کے عمران خان کے احتجاج پر انہیں اپنے موقف سے مطمئن کرنے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ احتساب کے حق میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے وفاقی دارالحکومت کو بند کرنے کے اعلان کی وہ حمایت نہیں کرتی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے ہفتے کو سکھر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کسی بھی شہر کو، کسی بھی ادارے کو بند کر دینا، لاک کر دینا اندر، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی۔
ادھر وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی نامہ نگاروں سے گفتگو میں ایک بار پھر پی ٹی آئی کے احتجاج سے مشروط مطالبے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی بدعنوانی کے خلاف اگر ثبوت ہیں تو وہ عدالت میں پیش کیے جائیں اور عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔
اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ ال گاٹن منی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ابھی عدالت نے مقدمہ سنا نہیں ہے اور آپ پہلے جیوری بن گئے، آپ نے فیصلہ دے دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر حکومت اپنا دفاع نہ کر سکے تو اس کی سزا ہو جائے گی، اگر حکومت نے اپنا دفاع کر لیا تو پھر ان کے پاس کیا حق ہے کہ یہ قوم کے سامنے کرپٹ کرپٹ کرتے پھریں۔
عدالت عثمان نے پاناما لیکس کی تحقیقات سے متعلق وزیراعظم سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ان درخواستوں کی سماعت کے لیے 1 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کے ایک وفد نے قطر سے پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس کا مقصد پاکستانی حکام سے طالبان کے کچھ رہنماؤں کی گرفتاری اور افغان مہاجرین کے بڑھتے ہوئے مسائل سے متعلق بات چیت کرنا تھا۔ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان معمول کے مطابق ان ملکوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں جن کے ساتھ افغانستان کے سفارتی تعلقات ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ میں سنی ہیں.
افغان طالبان نے اپنے 3 رکنی وفد کے دورہ پاکستان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی حکام کے ساتھ بات چیت میں وہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں بعض طالبان رہنماؤں کی گرفتاری کا معاملہ اٹھائیں گے اور اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. وفد میں طالبان دور حکومت کے 2 سابق وزراء اور اسلام آباد میں ان کے 1 سابق سفیر شامل ہیں اور تینوں رہنما قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا اہم حصہ ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان اطلاعات کی سختی سے نفی کی ہے کہ ان کا وفد دراصل پاکستانی حکام کو حالیہ دنوں میں قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کی تفصیلات سے آگاہ کرے گا. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ نہ تو ایسی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور نہ ہی طالبان وفد کی ملاقاتوں میں یہ موضوع زیر بحث آئے گا.
ترسو آلتا دے مہاجرین و دے ورستی وضعیت پر آڑا ہو دے پاکستان حواد کے دے جنو مہاجرین و دے نیوانو.
طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ان کے نمائندے پاکستانی عہدیداروں سے بات چیت میں افغان مہاجرین کو درپیش مسائل، ان کی زبردستی بے دخلی اور وطن واپسی کے معاملات اٹھائیں گے. مزید برآں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہاجرین خاندانوں کے لیے قائم مدارس اور درسگاہیں بند کرنے کے اعلانات پر بھی پاکستانی حکام کو طالبان کی تشویش سے آگاہ کیا جائے گا.
آغا سفر یہ سلسلہ دسی خواہم پاکستانی ہوا تھا نور گنو ہی وادو تا دل تک راتا کرے دا.
ترجمان نے واضح کیا کہ ان ملاقاتوں میں نہ تو کوئی سیاسی معاملہ زیر بحث آئے گا اور نہ ہی افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے امکانات پر بات چیت ایجنڈے کا حصہ ہے. پاکستانی حکام نے فوری طور پر طالبان کے وفد کی آمد کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، تاہم وزارت خارجہ کے ذرائع نے اس امر پر تعجب کا اظہار ضرور کیا ہے کہ طالبان افغان مہاجرین کے معاملے پر حکومت پاکستان کے ساتھ کس حیثیت میں بات کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ طالبان کے وفد کی آمد سے آگاہ ہیں، تاہم اس معاملے پر انہوں نے مزید گفتگو کرنے سے گریز کیا. کابل میں وزارت خارجہ کے ترجمان احمد شکیب مستغنی نے طالبان کی پاکستان آمد پر بظاہر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ افغانستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ مسئلہ بیشتر با ما مرتبط نہیں، اما آنانی کہ شامل لسٹ ممنوع سفر.
ترجمان نے کہا کہ ایسے افراد جن پر اقوام متحدہ نے سفری پابندیاں لگا رکھی ہیں، انہیں ایسے دوروں سے روکنے کے لیے ان پابندیوں کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کے بقول اگر طالبان کا دورہ افغانستان میں امن کی کوششوں سے متعلق ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. پاکستانی حکام نے حالیہ دنوں میں کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں سے افغان طالبان کے بعض رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے. سرکاری طور پر ان گرفتاریوں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، تاہم اعلی حکومتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ان گرفتاریوں کا مقصد طالبان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ یا تو افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات میں شامل ہوں یا پھر اپنے خاندانوں اور کاروباری سرگرمیوں کو پاکستان سے کسی دوسری جگہ منتقل کریں. ایاز گل، وی او اے، اسلام آباد.
قطر سے افغان طالبان کی ایک سیاسی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس کا مقصد حالیہ مہینوں میں ملک میں طالبان رہنماؤں کی گرفتاریوں اور کئی دوسرے معاملات پر اپنے تحفظات کے حوالے سے پاکستانی عہدیداروں سے بات چیت کرنا تھا، تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس دورے پر اپنی لائل میں ظاہر کی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنی ہے.
افغان طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے 3 رکنی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں اپنے بعض رہنماؤں کی گرفتاری اور افغان مہاجرین کے مسئلے پر بات چیت کی. ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ اس ملاقات میں افغان امن عمل کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی، لیکن طالبان کا اصرار ہے کہ اس دورے میں امن عمل سے متعلق بات چیت نہیں کی گئی. پاکستان کی طرف سے اس دورے سے متعلق سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ سرتاج عزیز کے حوالے سے سامنے آنے والے بیان کے مطابق وہ اس دورے سے آگاہ نہیں ہیں. تجزیہ کار رستم شاہ مومن کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے کئی رہنماؤں کو حالیہ مہینوں میں پاکستان میں تحویل میں لیا گیا ہے، اس پر ان کے بقول طالبان کو تحفظات ہیں.
ان کے گلے شک میں بہت ہیں کہ ان کے لیڈروں کو پچھلے 2 مہینوں میں بڑے پیمانے پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، نظر بند کر دیا گیا ہے. وہ اپنے سسپیشن ان کی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ یہاں ان کے ابھی اسٹیٹس ہیں تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا ہوگا کہ پاکستانی حکومت کو اعتماد ملے.
رستم شاہ محمد کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے اپنے طور پر طالبان سے رابطے کیے ہیں.
افغانستان نے اب طالبان سے اپنے ڈائریکٹ کانٹیکٹس شروع کر لیے ہیں, لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید پاکستانی میڈیشن کی یا فیسیلیٹیشن کی ضرورت باقی نہیں رہی.
رواں ہفتے ہی پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ اسلام آباد اپنی اس پالیسی پر قائم ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل افغانستان میں پائیدار قیام امن کے لیے نہایت اہم ہے. گزشتہ ماہ افغان حکومت اور ایک عسکریت پسند گروپ حزب اسلامی کے درمیان امن معاہدہ طے پایا تھا, جس کے تحت گلبدین حکمت یار کی تنظیم حزب اسلامی کو ملک میں مکمل سیاسی حقوق حاصل ہو جائیں گے. پاکستان افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان طے پانے والے امن سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہے کہ اس معاہدے کو بنیاد بنا کر دیگر عسکریت پسند گروہوں سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کو ایک انٹرویو میں افغان ہائی پیس کونسل کے رکن اسماعیل قاسم یار نے افغان طالبان کے دوحہ آفس کے وفد کے پاکستان کے دورے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ڈیوا سروس کے اس انٹرویو سے کچھ اقتباس پر مبنی رپورٹ ہمارے ساتھی گلرخ نے تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
افغان طالبان کے ایک وفد نے قطر سے پاکستان کا دورہ کیا, جس کا مقصد پاکستانی حکام سے طالبان کے کچھ رہنماؤں کی گرفتاری اور افغان مہاجرین کے بڑھتے ہوئے مسائل سے متعلق پاکستانی حکام سے بات چیت کرنا تھا. اس حوالے سے افغان ہائی پیس کونسل کے ممبر اسماعیل قاسم یار نے وائس آف امریکہ کے ڈیوا سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس وفد کے دورے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا, اور ہمیں یہاں تک نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح پاکستان کا دورہ کیا, کیونکہ جن لوگوں نے پاکستان کا دورہ کیا ان کا نام یونائیٹڈ نیشن کے بلیک لسٹ میں شامل ہے.
د بارنیو هوادونو مداخله چې کوم کیږي په پدا په شي کې هغه به وتاشي نمرسته او نه ټولې خبرې.
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اس مسائل کے حل کے لیے افغان حکومت اور افغانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ان تمام مسائل کا حل نکل آئے. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی تیسرے ملک کی مداخلت کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ مسئلے افغانوں کے ہے اور اسے افغان حکومت اور افغانوں کو ہی حل کرنا چاہیے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لیجیے پیش ہے باقی عالمی خبریں. ہفتے کے روز امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد عراقی وزیر اعظم نے داعش کے قبضے سے موصل شہر واپس لینے کی لڑائی میں حصہ لینے کی ترکی کی پیشکش مسترد کر دی ہے. حیدر الابادی نے باسرار کہا کہ عراقی, کرد اور دیگر مقامی فورسز دیگر علاقوں اور موصل کو آزاد کرانے کی لڑائی سے نمٹ لیں گی اور انہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مدد درکار ہوئی تو وہ ترکی اور خطے کے دیگر ملکوں سے درخواست کریں گے. نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ موصل کی لڑائی میں ترکی کا کردار ایک مشکل موضوع تھا, اور یہ کہ آبادی نے میٹنگ میں بتایا کہ انہوں نے ترکوں سے بات چیت کی ہے اور مزید بھی کریں گے. کارٹر نے کہا کہ کلیدی اصول عراق کی خود مختاری ہے. امریکہ کا کردار اتحاد میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تاکہ ایسے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ سب کی توجہ داعش سے لڑائی پر مرکوز ہو. ایسے میں جب کارٹر داعش کے قبضے سے موصل واپس لینے کی کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے عراقی لیڈروں اور اتحادی کمانڈروں کے ساتھ عراق میں ملاقات کر رہے تھے, ملک کے دوسرے بڑے شہر کے قریب شدید لڑائی جاری تھی. عراقی افواج ہفتے کے روز موصل سے تقریباً 15 کلومیٹر کی مسافت پر رہیں اور داعش سے شہر کو واپس لینے کی کوشش جاری رکھی. K24 ٹیلی ویژن نے اطلاع بھی دی ہے کہ کرد پیشمرگا فوجیں بتنایا پر حملے کر رہی ہیں جو موصل کے مشرق میں واقع ہے. یہ کاروائی پیر کے روز شروع ہونے والے اس بڑے آپریشن کا حصہ ہے جس کا مقصد عراق کے دوسرے بڑے شہر کو آزاد کروانا ہے جو 2 سال پہلے داعش نے قبضے میں لے لیا تھا۔ توقع ہے کہ اس کاروائی کو مکمل ہونے میں اگر مہینوں نہیں تو کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ادھر داعش کی جانب سے کرکک پر حملے کے باوجود اسلامک اسٹیٹ سے مسل کو واپس لینے کے لیے کاروائی میں حصہ لینے والے کرد سپاہی خوش امیدی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جن دیہات پر جنگجوؤں کا قبضہ تھا ان کا برابر سکوت ہو رہا ہے اور وہاں خالی پناہ گاہیں ہیں۔ بمباری سے تباہ حال گھر اور بچا کچا دھماکہ خیز مواد مل رہا ہے۔ عراقی کردستان میں موصل سے باہر کوئی 30 کلومیٹر دور وائس آف امریکہ کے ہیتھر مرڈاک نے سپاہیوں اور پناہ گزینوں سے بات کی۔ تفصیلات قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
اس مقام کے نزدیک جہاں اسلامک اسٹیٹ سے جنگ جاری ہے، عراق کے نیم خود مختار خطے کردستان کی فوج پیشمرگہ کے فوجی خوش نظر آتے تھے۔ کوئی 2 سال سے زیادہ عرصے کی اس مدت کے بعد جس کے دوران اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو خطے کو دہشت زدہ کیے رہے، وہ اب اس جانب بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں امید ہے کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ پیشمرگہ کے ایک سپاہی سوار قادر کا کہنا تھا،
We were not afraid because we know Islamic State's tactics. We know how to get into these villages and take care of the bombs and mines they've planted.
ہم خوفزدہ نہیں ہیں کیونکہ ہم اسلامک اسٹیٹ کے ہتھکنڈوں سے واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان دیہات میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں اور کس طرح ان بموں اور بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا سکتے ہیں جو انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن حالیہ فتوحات کے باوجود اس کارروائی کا مستقبل بدستور غیر یقینی ہے، کیونکہ یہ فوجی موصل کے محاذ سے دور اس شہر اور قصبے کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں جن پر جمعے کے روز حملے کیے گئے۔ سپاہیوں کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ سے جنگ میں سب سے بڑی مشکل وہ سرنگیں ہیں جن کو جنگجو چھپنے یا فرار ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان سرنگوں میں کسی زمانے میں خوراک اور ہتھیار وغیرہ ذخیرہ کیے جاتے تھے، اور جب اس قسم کے دیہات آئی ایس سے آزاد کرائے جاتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے کیونکہ ان میں سے بہت سے گھروں میں بارودی پھندے لگے ہوئے ہیں۔ تاہم اگر یہ سپاہی کبھی موصل میں داخل ہو سکے تو انہیں توقع ہے کہ اس قسم کی وہاں مزید چیزیں ملیں گی۔ اس کیمپ میں ان لوگوں کا جو اسلامک اسٹیٹ کا کنٹرول والے علاقوں سے بھاگ کر آئے ہیں کہنا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو موصل کے مکین جتنا جلد سے جلد ہو سکے گا وہاں سے فرار ہوں گے۔ اندرون ملک بے گھر ہونے والے ایک شخص علی کا کہنا تھا،
The most dangerous time of all is now as the Iraqi army attacks. It's the most dangerous time.
سب سے خطرناک وقت اب ہے جبکہ عراقی فوج حملے کر رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک وقت ہے، اور ایسے میں جبکہ پناہ گزین کیمپ پہلے ہی پوری گنجائش تک بھرے ہوئے ہیں، امدادی کارکن مزید پناہ گاہیں بنانے کے لیے اجلت میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے اگلے محاذوں کے قریب چند تیار بھی ہیں، لیکن یہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے ناکافی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ جلد بے گھر ہو جائیں۔ نامہ نگار کا کہنا تھا،
Soldiers here tell us one of the challenges of fighting Islamic State militants is that they sometimes wear suicide belts while they fight, making it hard to get
close. سپاہیوں نے ہمیں بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ سے لڑنے کے لیے چیلنجوں میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ بعض وقت لڑتے ہوئے خودکش بیلٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں جن کے سبب ان کے قریب پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انہیں قیدی بنانا تو اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے عراق کے شمالی شہر کرکک میں جمعے کے روز ہونے والے 2 مربوط حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہوئے، جن میں داعش کے 12 جنگجو بھی شامل ہیں۔ عراقی کرد ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ اس حملے میں حصہ لینے والے تمام شدت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا، لیکن صرف 2 جنگجو ایک عمارت میں چھپے ہوئے تھے جن کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ رودوا ٹی وی کے مطابق شدت پسندوں نے جمعے کو السب پولیس کے ایک احاطے پر حملہ کیا تھا جنہیں مار دیا گیا، جبکہ حال ہی میں تعمیر ہونے والے ایک ہوٹل میں چھپے 2 عسکریت پسندوں کی کرد فورسز سے لڑائی جاری ہے۔ کرکک موصل سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اقوام متحدہ اور کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شام کی حکومت ایک تیسرے کیمیائی حملے کی ذمہ دار ہے۔ اس گروپ نے 13 ماہ کی تحقیقات کے دوران اپنی چوتھی رپورٹ جمعے کو دیر گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ارسال کی، جس میں بتایا گیا کہ قابل ذکر شواہد ادلب کے علاقے کمیناس میں گزشتہ سال 16 مارچ کو پیش آنے والے واقعے میں شامی حکومت کے کردار کی تصدیق کرتے ہیں۔ رپورٹ میں صدر بشار الاسد کو حکومت کی حکومت پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کلورین والے متعدد بم استعمال کیے. یہ تفتیش یہ تصدیق تو نہیں کر سکی کہ اس میں کون سی فوجی یونٹ کے اہلکار ملوث تھے، لیکن اس کے مطابق جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہ شام میں 63 ہیلی کاپٹر بریگیڈ کے دو اڈوں سے تعلق رکھتے ہیں. رپورٹ میں ان حکام کا احتساب کرنے پر زور دیا گیا ہے. کیمیناس کے علاوہ ماہرین نے شام کی حکومت پر دیگر دو کیمیائی حملوں کا بھی الزام عائد کیا تھا، جس میں 21 اپریل 2014 میں مارت نامان کے گاؤں تلمینس اور 16 مارچ 2015 میں سرمین کے حملے شامل ہیں. ماہرین 2014 میں ہما کے علاقے قبضندہ میں ہونے والے بیرل بم حملوں کے ذمہ داروں کا تاحال تعین نہیں کر سکے. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ 8 نومبر کو صدارتی انتخاب جیت گئے تو امریکہ میں متوسط طبقے کے لوگوں کو ٹیکس میں 35% چھوٹ دے دیں گے. وہ صدر بننے کی صورت میں اپنے پہلے 100 دن کے منصوبوں کا اعلان کر رہے تھے. ٹرمپ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ کانگریس کے ارکان پر مدت کی حد قائم کر دیں گے، وفاق میں ملازمتوں پر پابندی ختم کر دیں گے اور وفاقی ضابطے کم کر دیں گے. ٹرمپ نے ریاست پینسلوینیا کے تاریخی شہر گیتسبرگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ واشنگٹن میں دلدل ختم کر کے ایک ایسی نئی حکومت قائم کریں گے جو لوگوں کی ہو اور لوگوں کے لیے ہو. اس تقریر کو جو ٹرمپ کی انتخابی مہم کے عہدیداروں کے مطابق ووٹروں کے سامنے ان کی حتمی دلیل تھی، ان تنازعوں سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر ترجیحات پر واپس لانے کی ایک کوشش خیال کی جا رہی ہے، جن کی وجہ سے حالیہ ہفتوں میں ٹرمپ کی مقبولیت بے حد کم ہوئی ہے. امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 3 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور امیدوار اپنی انتخابی مہم کے حتمی دنوں میں داخل ہو رہے ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتے وار خطاب میں اپنی انتظامیہ کو اقدامات کی طرف توجہ دلائی ہے جو ایئر لائن صنعت میں مقابلے بازی کے رجحان کو فروغ دینے، صارفین کا تحفظ کرنے اور انہیں بہتر فیصلے کرنے کے لیے معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں اٹھائے گئے ہیں، جس کے لیے صدر نے اپریل میں ہدایت کی تھی. صدر کے مطابق اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت اس ہفتے اٹھائے جانے والے اقدامات میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اگر سامان تاخیر سے پہنچے تو اس کی فیس واپس کی جائے. اس کے تحت ایئر لائن سے یہ توقع ہے کہ وہ خصوصی ضروریات والے مسافروں کا تحفظ کرے اور آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کے سلسلے میں مزید شفافیت اور انصاف کو مد نظر رکھے. امریکہ میں سائبر حملے کے 11 گھنٹے بعد انٹرنیٹ ٹریک کمپنی ڈائن نے کہا ہے کہ یہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے. امریکہ میں شروع ہونے والی یہ رکاوٹ بعد میں مغربی یورپ کے حصوں میں پھیل گئی اور متعدد معروف ویب سائٹس اس سے متاثر ہوئیں. امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کے تمام ممکنہ اسباب کی چھان بین کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے اس حملے کو کینہ پرور قرار دیا، لیکن کہا کہ انہیں اس بارے میں معلومات نہیں کہ اس کے پس پردہ کون کار فرما ہو سکتا ہے. عہدیداروں کے مطابق صومالیہ کے بحری قزاقوں نے ہفتے کے روز ان 26 ملاحوں کو رہا کر دیا جنہیں 5 سال پہلے ایک بحری جہاز کے اغوا کے دوران پکڑ لیا گیا تھا، اور یوں اس ملک میں طویل ترین عرصے تک لوگوں کو یرغمال بنانے کا تنازع ختم ہو گیا. قزاقوں کے قریبی ذرائع نے علاقے میں وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر کو بتایا کہ یرغمالوں کو $20,00,000 تاوان کی وصولی کے بعد رہا کیا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ایک قزاق نے اس دعوے کا اعادہ کیا. روس کے شہری ہوا بازی کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ شمال مغربی سربیا میں تیل کی صنعت سے وابستہ کارکنوں کو لے جانے والا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے 19 افراد ہلاک ہو گئے. ممکن ہے خراب موسم اس حادثے کی وجہ رہا ہو. ابتدائی چھان بین کے مطابق عملے کے 3 ارکان اور 19 کارکنوں میں سے 16 موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. تاس خبر رساں ادارے کے مطابق ہیلی کاپٹر روس میں تیل کے بڑے ادارے کے ایک ذیلی ادارے سے کارکنوں کو لے کر جا رہا تھا. دھند اور خراب موسم کی وجہ سے امدادی ٹیم کو حادثے کی جگہ تلاش کرنے میں وقت لگا، لیکن وہ ملبے سے 3 افراد کو بچانے میں کامیاب ہوئے. یہ 3 افراد کافی زخمی ہیں لیکن ان کی حالت تشویشناک نہیں ہے. فلپائن کے صدر روڈریگو دوترتے نے کہا ہے کہ جب انہوں نے چین میں یہ کہا کہ وہ امریکہ سے الگ ہو رہے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ وہ اپنے تعلقات امریکہ سے منقطع کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا فلپینز کے مفاد میں ہے. مصر کی فوج کے ایک سینئر افسر کو مشرقی قاہرہ کے مضافات میں ان کی رہائش گاہ کے قریب گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. عہدیداروں نے شناخت نہ ظاہر کرنے کے وعدے پر بتایا کہ ہلاک ہونے والے افسر کی شناخت بریگیڈیئر جنرل عادل مرابائی کے طور پر کی گئی ہے. اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔
لائف ان امریکہ میں بات چیت سنتے ہیں مشبہ سید کی، جو بھارت کے شہر گجرات سے ایک سال کے لیے امریکہ آئی ہیں۔ یہاں وہ ایک تعلیمی سال مکمل کریں گی۔ وہ کس پروگرام کے تحت یہاں موجود ہیں، جانتے ہیں مشبہ ہی سے۔
میں یہاں پہ اے ایف ایس کے طور پہ آئی ہوں، اور میں اے ایف ایس سے یس اسٹوڈنٹ پہ آئی ہوں، اور یس اسٹوڈنٹ پہ میں اسکالرشپ میں ہوں۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ ہم لوگ کو اسپانسر کر رہا ہے، یہاں میں ایک سال کے لیے ہوں۔ یہ ڈفرینٹ ایکسپیرئنس لینے کے لیے ہے، میرے حساب سے یہ بہت اچھا ہے۔
مشبہ امریکی ریاست میریلینڈ میں جس میزبان خاندان کے ساتھ بطور ایک بیٹی کے ایک سال گزاریں گی، وہ کیسے لوگ ہیں اور جرمن کی میلینا کے ساتھ ایک بہن کے طور پر رہنا کیسا تجربہ رہا، ہمیں بتا رہی ہیں مشبہ سید۔
میرے ہوسٹ فیملی صرف موم ڈیڈ ہے، اور میرے ساتھ ڈبل پلیسمنٹ میں میری سسٹر ہے، ہوسٹ سسٹر جرمنی سے، اس کا نام ہے ملینا، وہ بھی بہت پریٹی ہے، اور ہم لوگ بہت سارے ایکسپیرئنس اچھے اچھے شیئر کر رہے ہیں۔
امریکہ آنے کے بعد مشبہ نے اس ملک کو کیسا پایا؟
امریکہ آنے سے پہلے مجھے جب پتا چلا کہ میں سلیکٹڈ ہوں، تو میرے پاس بہت ہی ڈفرینٹ خیال آتے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں یو ایس جا رہی ہوں، لیکن فائنلی میں یو ایس میں ہوں، اور ابھی یہاں اسکول کافی ڈفرینٹ ہے، انڈیا سے تو کافی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ انڈیا میں ہم لوگ اسکول میں بیٹھتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور ٹیچر ہمیں آ کے پڑھاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ کو جانا پڑتا ہے ٹیچر کی کلاسز میں، اور ہم لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، ٹیچر یہاں کی ٹیچرز بہت اچھے ہیں، دے آر ریئلی فرینڈلی، اینڈ ہم لوگ ٹیچرز ہر چیز میں ہم لوگ کو ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ ہم لوگ کو ہمیشہ آگے رہتے ہیں ہیلپ کرنے میں۔ یہاں کا کھانا بڑھیا ہے، جو میں نے انڈیا میں سوچا تھا کہ نہیں ہوگا، بٹ بہت بڑھیا ہے۔
یہاں ایک تعلیمی سال گزارنا بھارت میں ان کی تعلیم اور عملی زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوگا، وہ کہتی ہیں۔
میرے خیال سے یہ کافی فرق پڑے گا، کیونکہ میرے پاس پورا ایک سال کا ایکسپیرئنس ہوگا کہ میں یو ایس میں رہ کے آئی ہوں، اور یو ایس ہوسٹ فیملی، یو ایس کی فیملی، امریکن فیملی کے ساتھ رہی ہوں، اور میرے پاس ڈفرینٹ تھاٹس ہوں گے۔ جب کوئی کوشچن پوچھا جائے گا، تب انڈینس جو میرے انڈین فرینڈز ہیں ان کے پاس کچھ اور تھاٹس ہوں گے، میرے پاس کچھ اور تھاٹس ہوں گے، اور جب یہ مجھے کافی ہیلپ کرے گا۔ ایک سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی مجھے ہیلپ کرنے والا ہے، یہ فیوچر میں کام آئے گا، بیکاز ہم لوگ یہاں بہت سارے ایکسپیرینسز لیتے ہیں۔ یہ کافی اچھا ایک گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہے، جو بچوں کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں لے جاتا ہے اور وہاں کا ایکسپیرینس لیتا ہے۔
وہ اپنی میزبان فیملی کے ساتھ کیسے وقت گزارتی ہیں، اور اسکول میں مقامی طلبہ اور طالبات کا رویہ کیسا ہے، اس بارے میں مشبہ نے بتایا۔
سب سے اچھی چیز ہوسٹ فیملی، بیکاز وہ بہت ہی اچھے ہیں، ہر کام میں ہم لوگ ہاتھ بٹاتے ہیں ساتھ میں، اور ہم چاروں ساتھ میں ڈنر بناتے، وہ سب سے اچھی بات۔ اور یہاں پہ سب سے اچھا ہے کہ ہم لوگ انڈین کھانا بناتے ہیں، اور ہم لوگ چاروں مل کے بناتے ہیں، اور ہم لوگ بہت ساری فن چیزیں کرتے ہیں، ہم لوگ ساتھ میں ویکینڈس پہ گھومنے جاتے ہیں، اور ایسے ہم لوگ شاپنگ جاتے ہیں ساتھ میں ہوسٹ موم کے ساتھ، اور ایسے ہم لوگ اسکول میں بھی سب اسٹوڈینٹس آ کے ہم لوگ کا نام پوچھتے ہیں، اور ہماری اسکول میں صرف ہم دونوں ہی ایکسچینج اسٹوڈینٹ ہیں، میں اور میری سسٹر، سو ساری اٹینشن ہمارے پہ ہی آتی ہے، یہ کافی اچھا ہے۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان کی حکمراں جماعت نے عمران خان کے اسلام آباد میں مجوزہ دھرنے کے پیش نظر قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما خورشید شاہ سے رابطہ کیا اور ریلوے کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے خورشید شاہ سے ٹیلی فون پر بات کی. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے حلیفوں سے رابطے کر رہی ہے. افغان طالبان کے ایک وفد نے قطر سے پاکستان کا دورہ کیا ہے, جس کا مقصد پاکستانی حکام سے طالبان کے کچھ رہنماؤں کی گرفتاری اور افغان مہاجرین کے بڑھتے ہوئے مسائل سے متعلق پاکستانی حکام سے بات چیت کرنا تھی. طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان معمول کے مطابق ان ملکوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں جن کے ساتھ افغانستان کے سفارتی تعلقات ہیں. قطر سے افغان طالبان کی ایک سیاسی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا, جس کا مقصد حالیہ مہینوں میں ملک میں طالبان رہنماؤں کی گرفتاریوں اور کئی دوسرے معاملات پر اپنے تحفظات کے حوالے سے پاکستانی عہدیداروں سے بات کرنا ہے. تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس دورے پر اپنی لا علمی ظاہر کی ہے, جبکہ وائس آف امریکہ کی دیوا سروس کو ایک انٹرویو میں افغان ہائی پیس کونسل کے رکن اسماعیل قاسم یار نے افغان طالبان کے دوحہ آفس کے وفد کے پاکستان کے دورے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کی کالعدم گروپس کے رہنماؤں سے ملاقات سے غلط پیغام جائے گا. چودھری نثار علی خان نے دو کالعدم تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقات کی تھی, جس میں ایک گروپ کو امریکہ دہشت گرد قرار دے کر پابندی لگا چکا ہے. اس ملاقات کا مقصد بظاہر انہیں عمران خان کے دھرنے میں شرکت سے روکنا تھا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار سے جمعے کو دفاع پاکستان کونسل نامی اتحاد کے ایک وفد نے مولانا سمیع الحق کی قیادت میں ملاقات کی. اس ملاقات میں کالعدم مذہبی تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی بھی شامل تھے. واضح ہے کہ ماضی کی حکومت میں مولانا احمد لدھیانوی کے اسلام آباد میں داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی. ملاقات کے بعد جاری بیان کے مطابق چودھری نثار نے کہا کہ تمام صوبوں سے شیڈیول 4 کی فہرستوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا کہا جائے گا اور دینی جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا جائے گا. شیڈیول 4 کیا ہوتا ہے اور اس میں کون سی شخصیات کو شامل کیا جاتا ہے, اس بارے میں سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا.
2002 سے ایک نئی اختراع ہے کہ جو ایکسٹریمزم, ٹیررزم اور اس قسم کی چیزوں میں ہیں ان کے لیے ایک لسٹ ہے, تاکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نیچے وہ ان پہ ان کو دقت نہ ہو کہ کس پہ نظر رکھنی ہے اور کس پہ نہیں رکھنی. تو اس وجہ سے ایک بڑی تفتیش کر کے, ریسرچ کر کے یہ نام شامل کیے جاتے ہیں اور اس کی اپروول جو ہے وہ صوبائی لیول پہ ہوتی ہے. تو نیچے تھانے دار جو ہے وہ کسی کو چھوڑ یا کسی کو پکڑ نہیں سکتا اپنی لوکل تعلقات کی بیسس پہ, اور اس وجہ سے اس قسم کی جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے.
وزیر داخلہ نے دفاع پاکستان کونسل کے وفد سے ملاقات کے بعد کہا کہ شیڈیول 4 میں شامل تمام شخصیات پاکستانی ہیں اور انہیں شناختی کارڈ اور شہریت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. اس سے قبل یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ 4th شیڈیول میں شامل سینکڑوں افراد کے شناختی کارڈ بند کر دیے گئے ہیں. تاہم وزیر داخلہ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ اس قسم کے فیصلوں سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے اس عمل کو درست کیا جائے. وزیر داخلہ کی کالعدم تنظیم کے سربراہ سے ملاقات کے بارے میں سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ قانونی طور پر تو شاید اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن ان کے بقول اس سے درست تاثر بیرونی دنیا میں نہیں جاتا.
ایشو صرف ایک سگنل کا ہے, ایک امیج کا ہے کہ آپ نے اگر سوچ سمجھ کے کسی پارٹی کو بین کر دیا تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ مختلف ہونا چاہیے. اور اگر آپ ٹریٹمنٹ مختلف نہیں دینا چاہتے جو بھی وجوہات ہیں آپ کی, تو پھر اس کو بین ہی نہیں کرنا چاہیے, تاکہ آپ کا بین جو ہے وہ اس کی کوئی کمپرومائز نہ ہو.
دفاع پاکستان کونسل کے وفد سے وزیر داخلہ کی ملاقات ایسے وقت ہوئی جب حکومت میں شامل وزراء کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے 2 نومبر کو اسلام آباد میں اپنے احتجاج کے لیے مذہبی جماعتوں سے رابطہ کیا ہے. تاہم تحریک انصاف کی طرف سے اس الزام کی سختی سے مذمت کی گئی. سابق سیکرٹری داخلہ اور تجزیہ کار تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ اس طرح کے الزام کی نوعیت سیاسی ہے اور ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں مذہبی جماعتوں کے لوگ حصہ بنے ہوں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہفتے کے روز کراچی میں رینجرز کے اہلکاروں نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن سیکرٹریٹ کی نمائندگی کرنے والے کچھ رہنماؤں کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے. مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنیے.
ہفتے کو کراچی میں کراچی پریس کلب سے متحدہ قومی موومنٹ لندن کی رابطہ کمیٹی کے 2 ارکان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ وہاں ایک پریس کانفرنس کرنے پہنچے تھے. متحدہ قومی موومنٹ لندن کی نئی رابطہ کمیٹی کے رکن پروفیسر حسن ظفر عارف کو رینجرز پریس کانفرنس کرنے سے پہلے ہی اپنے ساتھ لے گئی, اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کی رابطہ کمیٹی کے رکن کنور خالد یونس کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنما واسے جلیل نے اپنے ایک پیغام میں ان دونوں گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے. ایم کیو ایم لندن کی جانب سے کوئی باقاعدہ موقف تو اب تک سامنے نہیں آیا, البتہ وہ پریس کانفرنس منسوخ کی جا چکی ہے جس کے لیے ایم کیو ایم لندن کے ارکان کراچی پریس کلب پہنچے تھے. دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے اداروں یا حکومت کی جانب سے بھی ان گرفتاریوں کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. ایم کیو ایم لندن نے ایک ہفتہ قبل بھی کراچی پریس کلب پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی جو کہ کراچی میں ایم کیو ایم لندن کی سیاسی سرگرمیوں کی ابتدا تھی, اور تجزیہ کاروں نے اس وقت بھی گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا تھا, لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. البتہ آج کی طرح اس دن بھی کراچی پریس کلب پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری موجود تھی. تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر حسن ظفر عارف کئی سال بعد سیاست میں متحرک ہوئے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ میں وہ نئے ہیں, لیکن قمر خالد یونس متحدہ قومی موومنٹ کے بانی ممبران میں سے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے سیاست میں متحرک نہیں تھے.
ان پہ ماضی میں کسی قسم کے مقدمات نہیں تھے, نہ کسی قسم کی جی ایسی کوئی اطلاع کبھی شائع ہوئی کہ انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہو, مگر لگتا یہ ہے کہ رینجرز جو ہے ایم کیو ایم کو منظم ہونے سے ایم کیو ایم الطاف کو منظم ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے ایک کریک ڈاؤن کیا ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ رینجرز جو ہے ایم کے ایم صاحب کے مزید کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کرے گی, اور شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ نئی جو رابطہ کمیٹی بنی ہے یہ کارکنوں کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
متحدہ قومی موومنٹ لندن نے کچھ روز قبل اپنی نئی عبوری رابطہ کمیٹی کا اعلان کیا تھا, کیونکہ 22 اگست کو لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے بانی نے کراچی میں پاکستان مخالف تقریر کی تھی, اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایم کیو ایم کے بانی سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا, اور ایم کیو ایم پاکستان کو پاکستان ہی سے چلانے کا اعلان بھی کیا تھا. تب سے لے کر اب تک ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پر اپنا حق جتاتے رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مذمت بھی کرتے رہے ہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں لڑکیوں اور خواتین میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے, جس میں اضافے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ یو ایس فنڈ کے زیر اثر چلنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بھی کام کر رہی ہے. صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ نے کمیونٹی کی مضبوطی اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے گروپ کے سربراہ سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
پاکستان کے قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن پسماندہ ترین صوبے بلوچستان میں خواتین اور بچیوں کو قبائلی پابندیوں سمیت متعدد سماجی مشکلات کا سامنا ہے, جن میں سے چند ایک کم عمری میں شادی, غیرت کے نام پر قتل اور اصول تعلیم کی حوصلہ شکنی چند ایک ہیں. ان مشکلات پر گو کہ آواز تو اٹھائی جاتی رہی ہے لیکن اس کی گونج ابھی اتنی توانا نہیں ہے کہ یہ بھرپور توجہ حاصل کر سکے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مسائل کو خاص طور پر خواتین کے لیے تعلیم کے مناسب اور آسان مواقع فراہم کرنے سے خاصی حد تک حل کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے دیگر تین صوبوں کے مقابلے میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے اس جنوب مغربی صوبے کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں خواتین کا تناسب 51% سے زیادہ ہے، لیکن 50 لاکھ سے زیادہ خواتین کی آبادی میں سے اس وقت صوبے کے مختلف سکولوں میں حکام کے مطابق تقریباً 3.5 لاکھ لڑکیاں زیر تعلیم ہیں، جن میں سے صرف چند ہزار ہی 10ویں جماعت کا امتحان دینے میں کامیاب ہوتی ہیں اور ان میں اکثریت کا یہ آخری امتحان ہوتا ہے۔ بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف بین الاقوامی امدادی ادارے کام کر رہے ہیں، ان میں خاص طور پر امریکی ادارے یو ایس ایڈ کے تعاون سے کام کرنے والی تنظیم سوسائٹی فار کمیونٹی اسٹرینتھنگ اینڈ پروموشن آف ایجوکیشن بلوچستان کے سربراہ عرفان احمد کا کہنا ہے کہ صوبے میں لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر صلاحیتوں میں نکار پیدا کرنے اور پیشہ ورانہ مہارت سکھانے پر اب توجہ نہیں دی گئی تو اس نقصان کی تلافی مستقبل میں ہو نہیں پائے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ 1992 میں کیے گئے ایک سروے میں صوبے کے 6500 اسکولوں میں سے صرف 500 لڑکیوں کے تھے، جن میں صرف 1000 سے کچھ زیادہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ان کی تنظیم نے لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے یو ایس ایڈ اور دیگر امدادی اداروں کے ساتھ کام کر کے 1800 کے قریب اسکول قائم کر کے صوبائی حکومت کے حوالے کیے، جن کی بدولت لڑکیوں کی تعلیم کی شرح بھی بہتر ہوئی۔ ان کے بقول 2014 میں 12,000 طالبات نے 10ویں جماعت کے امتحان میں حصہ لیا، لیکن عرفان احمد کہتے ہیں کہ اب ایک نئی مشکل دہی علاقوں میں مڈل اور ہائی اسکول نہ ہونے سے آن پڑی ہے۔
خاص طور پہ بچیوں کے لیے ہمیں مڈل اسکولس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم پرائمری اور مڈل کے درمیان میں ریشو دیکھیں تو وہ ہر 10 سے 12 اسکولوں کے اوپر آپ کو ایک مڈل اسکول جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکول جو ہے ایک پرائمری اسکول سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے، 50 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری تو بہت ساری ایسی تحصیلیں ہیں جہاں پر آپ کا کوئی مڈل اسکول جو ہے وہ گرلز کا موجود نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہر 3 سے 5 پرائمری اسکولوں پر ایک مڈل اسکول ہونا چاہیے، لہذا اب اس کی تعداد بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک ایک اور مسئلہ بھی ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
فیمل امپلائمنٹ اور اسکولوں کے اندر کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ایک بہت بڑے تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں یہاں سے میل ٹیچرز کو تبدیل کر کے یہاں پر فیمیل ٹیچرز کی تعیناتی کی جائے۔ فیمیل ایٹیٹیوڈ میل کے مقابلے میں بچوں کے ساتھ بہت دوستانہ ہوتا ہے۔
عرفان احمد کا کہنا تھا کہ وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کا پہلا موقع گنوا چکے ہیں، ان کے لیے گاؤں کی سطح پر غیر رسمی تعلیم کے ذریعے پڑھنا لکھنا سکھا کر انہیں مڈل کی سطح پر دوبارہ اسکول میں داخل کروانا چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ صوبے میں غربت کے باعث بھی لوگ اپنی بچیوں کو دور دراز علاقوں میں بھیجنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبے کے دیہاتوں میں پرائمری اور مڈل سطح کے اسکول قائم کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی معاونت کی جائے۔ بلوچستان کے بعض اضلاع میں زیر زمین خزانوں میں سے سونا، تانبا اور سیسا جیسی بیش بہا قیمتی دھاتیں نکالی جاتی ہیں، لیکن صوبائی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان وسائل میں سے صوبے کو بہت کم حصہ دیا جاتا ہے، جس کے باعث صوبائی حکومت لڑکیوں کی تعلیم پر اب تک مناسب توجہ نہیں دے پائی ہے۔ رواں سال کے مالی بجٹ میں صوبائی حکومت نے تعلیم کے شعبے کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے تھے، جس کا 85% تنخواہوں کی نظر ہو گیا اور بچ جانے والی رقم سے تعلیمی اداروں کے لیے فرنیچر اور کتب بھی خریدی جاتی ہیں۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پیچھے پیش ہیں باقی عالمی خبریں۔ ہفتے کے روز امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد عراقی وزیراعظم نے داعش کے قبضے سے موصل شہر واپس لینے کی لڑائی میں حصہ لینے کی ترکی کی پیشکش مسترد کر دی. حیدر الابادی نے بااصرار کہا کہ عراقی کرد اور دیگر مقامی فورسز دیگر علاقوں اور موصل کو آزاد کروانے کی لڑائی سے نمٹ لیں گی اور انہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مدد درکار ہوئی تو وہ ترکی اور دیگر ملکوں سے درخواست کریں گے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ موصل کی لڑائی میں ترکی کا کردار ایک مشکل موضوع تھا اور یہ کہ آبادی نے میٹنگ میں بتایا کہ انہوں نے ترکوں سے بات چیت کی ہے اور مزید بھی کریں گے. کارٹر نے کہا کہ کلیدی اصول عراق کی خود مختاری ہے. امریکہ کا کردار اتحاد میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تاکہ ایسے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ سب کی توجہ داعش سے لڑائی پر مرکوز ہو. ایسے میں جب کارٹر داعش کے قبضے سے موصل واپس لینے کی کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے عراقی لیڈروں اور اتحادی کمانڈروں کے ساتھ عراق میں ملاقات کر رہے تھے، ملک کے دوسرے بڑے شہر کے قریب شدید لڑائی جاری تھی. عراقی افواج ہفتے کے روز موصل سے تقریباً 15 کلومیٹر کی مسافت پر ہیں اور داعش سے شہر کو واپس لینے کی کوشش جاری ہے. K24 ٹیلی ویژن نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ کرد پیشمرگا فوجیں بتنایا پر حملے کر رہی ہیں جو موصل کے مشرق میں واقع ہے. یہ کارروائی پیر کے روز شروع ہونے والے اس بڑے آپریشن کا حصہ ہے جس کا مقصد عراق کے دوسرے بڑے شہر کو آزاد کروانا ہے جس پر 2 سال پہلے داعش نے قبضہ کر لیا تھا. توقع ہے کہ اس کارروائی کو مکمل ہونے میں اگر مہینوں نہیں تو کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے عراق کے شمالی شہر کرکک میں جمعے کے روز ہونے والے 2 مربوط حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے جن میں اسلامک اسٹیٹ کے 12 جنگجو بھی شامل ہیں. عراقی کرد ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ اس حملے میں حصہ لینے والے تمام شدت پسندوں کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا، لیکن صرف 2 جنگجو ایک عمارت میں چھپے ہوئے تھے جن کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا. اقوام متحدہ اور کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ شام کی حکومت ایک تیسرے کیمیائی حملے کی ذمہ دار ہے. اس گروپ نے 13 ماہ کی تحقیقات کے دوران اپنی 4th رپورٹ جمعے کو دیر گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ارسال کی، جس میں بتایا گیا کہ قابل ذکر شواہد ادلب کے علاقے قمیناس میں گزشتہ سال 16 مارچ کو پیش آنے والے واقعے میں شامی حکومت کے کردار کی تصدیق کرتے ہیں. رپورٹ میں صدر بشار الاسد کی حکومت پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے فوجی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کلورین والے متعدد بم استعمال کیے. یہ تفتیش یہ تصدیق تو نہیں کر سکی کہ اس میں کون سی فوجی یونٹ کے اہلکار ملوث تھے، لیکن اس کے مطابق جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہ شام میں 63 ہیلی کاپٹر بریگیڈ کے 2 اڈوں سے تعلق رکھتے ہیں. رپورٹ میں ان حکام کا احتساب کرنے پر زور دیا گیا ہے. 5 سال سے زائد عرصے سے جاری شام کی لڑائی میں حکومت اور باغی دونوں ہی ایک دوسرے پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے آئے ہیں. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید ریاض الحسن کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب کا محاصرہ اور اس پر بمباری سے تاریخی نوعیت کے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے. زید نے 74 ارکان پر مشتمل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے حوالے کرے. حلب کے مسئلے پر ایک ہنگامی اجلاس بھی ہو رہا ہے. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گیل.
انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید الحسن کا کہنا ہے کہ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی میں 3 لاکھ سے کہیں زیادہ افراد ہلاک، جبکہ لا تعداد زخمی اور ذہنی صدمے سے 2-4 ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بے دریغ بمباری سے حلب کا قدیم شہر مذبح خانے میں تبدیل ہو گیا ہے. ہائی کمشنر نے روس کا نام لیے بغیر باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب میں حکومتی افواج اور اس کے اتحادیوں پر الزام عائد کیا کہ ان کی بلا امتیاز فضائی کارروائیوں سے زیادہ تر عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں جنگی جرائم کا ارتکاب شامل ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. شام پر بننے والے انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کے سربراہ پاولو سرجیو پینہیرو نے زید کے مطالبے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازع میں جرائم کا ارتکاب کرنے والے تمام فریقوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. پاولو کا کہنا تھا
Perpetrators of war crimes and crimes against humanity will only cease to violate the laws.
انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والے صرف اس صورت میں قوانین کو پامال کرنے سے باز رہیں گے جب ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. اس لیے شام کے تنازع کو آئی سی سی یا کسی عارضی بین الاقوامی انصاف فراہم کرنے والے طریقہ کار کے حوالے کرنا چاہیے جو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ افریقہ اور مشرق وسطی کے لیے برطانیہ کے سفیر ٹوبیس ایلوڈ نے شام اور روس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب سے بشار الاسد کی حکومت اور روس نے مشرقی حلب پر حملے شروع کیے ہیں، ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کی گئی جس سے عام شہری ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ روس کے سفیر نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں پر الزام عائد کیا کہ وہ دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور انہیں متحد ہونے کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ بقول ان کے وہ اپنے بہیمانہ اقدامات کو جاری رکھیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ 8 نومبر کو صدارتی انتخاب جیت گئے تو امریکہ میں متوسط طبقے کے لوگوں کو ٹیکس میں 35% چھوٹ دے دیں گے۔ وہ صدر بننے کی صورت میں اپنے پہلے 100 دن کے منصوبوں کا اعلان کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ کانگریس کے ارکان پر مدت کی حد قائم کر دیں گے، وفاق میں ملازمتوں پر پابندی ختم کر دیں گے اور وفاقی ضابطے کم کر دیں گے۔ ٹرمپ نے ریاست پینسلوینیا کے تاریخی شہر گیترزبرگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ واشنگٹن میں دلدل ختم کر کے ایک ایسی نئی حکومت قائم کریں گے جو لوگوں کی ہو اور لوگوں کے لیے ہو۔ اس تقریر کو، جو ٹرمپ کی انتخابی مہم کے عہدیداروں کے مطابق ووٹروں کے سامنے ان کی حتمی دلیل تھی، ان تنازعوں سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر ترجیحات پر واپس لانے کی ایک کوشش خیال کی جا رہی ہے، جن کی وجہ سے حالیہ ہفتوں میں ان کی مقبولیت بے حد کم ہوئی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 3 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور امیدوار اپنی انتخابی مہم کے حتمی دنوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں جیف سیکورڈ نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے کہ ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انتخابات میں اعداد و شمار کے مطابق کوئی دھاندلی نہیں ہو رہی، تاہم وہ یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ کئی وجوہات کی بنا پر اس مرتبہ کے انتخابات غیر معمولی ہیں، کیونکہ اس ہفتے امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں دھاندلی سے متعلق بیانات پر امریکہ میں اور امریکہ سے باہر بہت سے لوگوں کو تشویش پیدا ہو گئی ہے، جبکہ امریکہ میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات امریکی جمہوریت کا ایک سنگ میل اور دنیا بھر کے لیے ایک معیار تصور کیے جاتے ہیں۔ کچھ اور تفصیلات کے مطابق، ایک ہفتے سے زیادہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات اور آیاما کے جائزوں میں مقبولیت میں کمی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دعووں میں اضافہ کر دیا ہے کہ امریکہ کے انتخابی عمل میں دھاندلی ہے۔
The process is rigged.
It's a rigged election.
It's a rigged system. And they take these lies and they put them on front
page. اس عمل میں دھاندلی ہے، اس الیکشن میں دھاندلی ہے، اس نظام میں دھاندلی ہے، اور یہی جھوٹ لے کر صفحہ اول پر چھاپ دیتے ہیں۔ انتخابی نظام پر ان کے کھلے حملوں کی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی نے یکساں مذمت کی ہے، جن میں امریکی صدر بھی شامل ہیں۔
Every expert, regardless of political party, regardless of ideology, conservative
سیاسی پارٹی سے قطع نظر، نظریے سے قطع نظر، قدامت پسند اور آزاد خیال، جس کسی نے بھی ان مسائل کا سنجیدگی سے جائزہ لیا ہے آپ کو بتائے گا کہ ووٹوں میں دھاندلی کے کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے جو اہم ہوں۔ ووٹ کے حق سے متعلق ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انتخابی عمل میں کوئی دھاندلی نہیں ہے، تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ دیگر مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں 1964 کے ووٹنگ رائٹ ایکٹ کی تحفظ کی شقیں موجود نہیں ہوں گی، کیونکہ 3 سال پہلے سپریم کورٹ نے انہیں ختم کر دیا تھا، خاص طور پر انتخابات کے مبصرین کا وفاقی پروگرام۔ کرسٹین کلارک شہری حقوق کی کمیٹی میں شامل ہیں۔
This is now the first presidential election cycle in more than 50+ years where
50 سے زیادہ برس کے عرصے میں یہ پہلا صدارتی انتخاب ہے جب محکمہ انصاف کی طرف سے ملک بھر میں وفاقی مبصر موجود نہیں ہوں گے، جو تربیت یافتہ انتخابی مبصر تھے اور جو ملک کے بعض ایسے حصوں میں موجود رہتے تھے جہاں دھاندلی کا خطرہ ہو۔ محکمہ انصاف نے سن 2012 کے انتخابات میں 23 ریاستوں میں 780 مبصرین بھیجے تھے، جبکہ اس سال 5 سے بھی کم ریاستوں میں مبصرین ہوں گے۔ 14 ریاستوں میں ووٹنگ سے متعلق نئے سخت قوانین کا اطلاق ہوگا، جس کے تحت ووٹر سے خاص قسم کی شناخت کا تقاضا کیا جائے گا۔ چونکہ ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوئی وفاقی مبصر موجود نہیں ہوں گے، اس لیے شہری حقوق کی تنظیمیں فون کا ایسا سلسلہ شروع کر رہی ہیں جو اس بارے میں مدد دے. کرسٹن کلارک کہتی ہیں,
Right now we are monitoring for issues like purging of the voter registration rolls. 11th hour efforts. فی الوقت
ہم ایسی باتوں پر نظر رکھ رہے ہیں کہ ووٹروں کے اندراج کی دستاویزات تلف نہ کی جائیں, ووٹروں کو مناسب نوٹس دیے بغیر پولنگ کے مقامات میں آخری وقت میں تبدیلی نہ کی جائے, اور انتخاب کے دن ووٹروں کی اہلیت کو چیلنج کرنے یا نشانہ بنانے کی کوششیں وغیرہ. بیشتر مبصرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ انتخابات غیر معمولی ہیں اور انتخابات کے دن بھی اس کا مظاہرہ ہو سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. عہدیداروں کے مطابق صومالیہ کے بحری قزاقوں نے ہفتے کے روز ان 26 ملاحوں کو رہا کر دیا جنہیں 5 سال پہلے ایک بحری جہاز کے اغوا کے دوران پکڑ لیا گیا تھا, اور یوں اس ملک میں طویل ترین عرصے تک لوگوں کو یرغمال بنانے کا تنازع ختم ہو گیا. ادھر فلپائن کے صدر روڈریگو دوترتے نے اپنے اس بیان کی وضاحت کی ہے کہ وہ امریکہ سے الگ ہو رہے ہیں. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
فلپائن کے صدر روڈریگو دوترتے نے کہا ہے کہ جب انہوں نے چین میں یہ بات کہی کہ وہ امریکہ سے الگ ہو رہے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے تعلقات امریکہ سے منقطع کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا فلپائن کے مفاد میں ہے. اپنے جنوبی آبائی شہر ڈیواؤ میں جمعے کے روز دیر گئے ایک تقریر میں صدر نے کہا کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ سمجھوتوں والے حلیف سے تعلقات ختم نہیں کر رہے کیونکہ فلپائن کے عوام ایسے انتخاب کے لیے تیار نہیں.
Severance of ties. When you say severance of ties, you cut the diplomatic relations. I cannot do that. Why?
فلپائن کے صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلقات منقطع کرنا نہیں ہے. جب تعلقات منقطع کرنے کی بات ہوتی ہے تو سفارتی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ملک کے بہترین مفاد میں ہے کہ ہم اپنا تعلق برقرار رکھیں, کیونکہ امریکہ میں فلپائن کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, یعنی فلپائنی نژاد امریکی. کیوں؟ کہ میرے وطن کے لوگ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. جب میں نے علیحدگی کا لفظ استعمال کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خارجہ پالیسی سے علیحدگی. ماضی میں جب تک میں صدر نہیں تھا اس وقت تک ہم ہمیشہ امریکہ کی باتوں کو تسلیم کرتے آئے تھے. دوترتے نے بیجنگ میں ایک اقتصادی فورم میں شرکت کی اور اعلان کیا کہ ممکنہ طور پر فوجی اور معاشی دونوں سطح پر امریکہ سے علیحدگی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کب اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
سامعین, پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 46 سالوں میں بچوں میں ایسی سرگرمیوں میں جس میں بھاگ دوڑ شامل ہو نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے. ایک نئی دلچسپ تحقیق بتاتی ہے کہ بچے اپنے والدین کی طرح نہیں بھاگ سکتے. گویا جب ان کے والدین کا بچپن تھا تو وہ ان بچوں کی نسبت زیادہ تیز بھاگا کرتے تھے. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فٹنس میں کمی کی وجہ سے نہ صرف بچپن میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بڑے ہو کر بھی انسان ان مسائل میں گھرا رہتا ہے. تحقیق کی سربراہی کرنے والے گرانٹ ٹامکنسن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر سے ہی انفٹ ہو تو پھر بڑی عمر تک جاتے جاتے دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی عوارض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تحقیق کے مطابق بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور زیادہ وقت تک بآسانی دوڑ سکیں. اس تحقیق میں سن 1964 سے لے کے سن 2010 تک ہونے والے 50 مطالعاتی جائزوں کو شامل کیا گیا اور 28 ممالک سے 9 سے لے کر 17 سال کے تقریباً 2,50,00,000 بچوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا. اس تحقیق کا مقصد یہ جاننا تھا کہ بچے مقررہ وقت میں کتنا تیز دوڑ سکتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 46 سالوں میں بچوں میں ایسی سرگرمیوں میں جس میں بھاگ دوڑ شامل ہو نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے. ماہرین کے مطابق امریکہ میں سن 1970 سے لے کے سن 2000 تک ہر دہائی میں بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں 6% کی شرح سے کمی دیکھنے میں آئی. دنیا بھر میں یہ شرح 5% کم ہوئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کے بچے اپنے والدین اور ان کی نسل کے لوگوں سے, یعنی جب وہ اس عمر میں تھے, جسمانی سرگرمیوں, بطور خاص بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں 15% کم فٹ ہیں. اس تحقیق میں ہر ملک کے حساب سے اور بچوں کی جسمانی ساخت اور فربہی کے لحاظ سے بچوں کی جسمانی چستی کو ماپا گیا۔ گرانٹ ٹامکنسن کے مطابق بچوں میں بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں کمی کے رجحان کی ایک بڑی وجہ بچوں میں بڑھتا ہوا موٹاپا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق بچوں کو روزانہ تقریباً ایک گھنٹہ دوڑ، تیراکی یا سائیکل چلانے جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ، ہمارے انجینئر تھے آرڈن اڑکو۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اب اجازت دیجیے۔ ہماری نشریات ابھی جاری ہیں، آپ سنتے رہیے۔ ہماری جانب سے خدا حافظ اور شب بخیر۔